أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد والا آپ مومنین کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کی سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 تلاوت کی ہیں. قبل اس کے کہ ان آیات کو اور پھر ان آیات کے تناظر میں ہمارا اس عشرہ محرم الحرام کا موضوع اس کو ہم آگے بڑھائیں, سب سے پہلے خالق کائنات کی ذات اقدس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. کہ اپنے آخری نبی اور ان کی پاک و پاکیزہ آل, ان کی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت جن گھرانوں میں تھی, وہ گھرانے جو ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور جو ان کے غم کے ساتھ غمگین ہوتے ہیں, ہماری ولادتوں کے لیے اس ذات نے ان گھروں کا انتخاب فرمایا. تو یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ جس پر ہر محب اہل بیت کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرا شکر اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگیوں کو, ہماری عمروں کو اتنا طولانی کیا کہ ایک مرتبہ پھر محرم الحرام کے مہینے کو دیکھ سکیں اور ان ایام میں دین اسلام کی بقا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی بقا اور اللہ کے نبی کی امت کی اصلاح کی جو تحریک کربلا میں برپا کی گئی، اس تحریک کے زندہ رکھنے میں، اس تحریک کی یاد منانے میں، اس کا ذکر کرنے میں، خود بھی یاد کرنے میں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے میں اللہ نے ہمیں ایک بار پھر توفیق دی ہے کہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ مجھے نہیں معلوم آج وہ چاند نظر آ جائے گا جس کو محرم کا چاند کہتے ہیں، یا کل دکھائی دے گا، لیکن بہرحال ہم قریب پہنچ چکے۔ ان لمحات میں داخل ہونے کے قریب پہنچ چکے کہ جو بہت ہی اہم اور قیمتی لمحات ہیں۔ تو پروردگار عالم کا شکر کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ نعمت عطا فرمائی۔ آیات کی طرف آنے سے پہلے یہ بھی ضروری لگ رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ سوال کر لیے جائیں، کچھ دعائیں مانگ لی جائیں۔ ہمارے اپنے لیے بھی، اللہ کے نبی کی امت کے لیے بھی، اور موجودہ حالات کے جو پچھلے چند ماہ میں خاص طور پر ہم نے پاکستان، وطن عزیز پاکستان میں دیکھے، تو اپنے وطن کے بارے میں بھی۔ تو ہم آغاز اشرہ محرم الحرام میں اپنے خالق کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں، اے پروردگار، تجھے اس حسین مظلوم کا واسطہ کہ جس نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور جس کی قربانی کی گواہی کربلا کی ریت کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، اے پروردگار، تجھے اس مظلوم حسین کا واسطہ ان ایام محرم کو اور ایام سفر کو، تمام ایام عزا کو، اے پروردگار، جیسے تو راضی ہو جائے ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان مجالس میں شرکت کو، اس فرش عزا پر بیٹھنے کو، اے پروردگار، معرفت والا بیٹھنا قرار دے دے۔ اور اے پروردگار، اس دنیا کی اس عظیم ترین درسگاہ سے اپنی دنیا و آخرت کی اصلاح کا مواد حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے مرحومین، ہمارے گزشتگان کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار، جس امت کی اصلاح کے لیے حسین مظلوم نے قیام کیا تھا، آج بھی وہ امت برے حالات کا شکار ہے، اے پروردگار، اس امت پر رحم فرما۔ اے پروردگار، حسین مظلوم کا واسطہ، یہ عزیز وطن پاکستان کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے کوششیں کی، جانیں دیں، بہت ساری پاک و پاکیزہ خواتین، ان کی عزت و ناموس لٹ گئی اس وطن کو حاصل کرتے ہوئے۔ اے پروردگار، یہ وطن جس کو اسلام کا قلعہ کہا گیا، ये वतन जिसका नाम ही पाकिस्तान रखा गया, पाकीज़गी की खुशबू आती है इस नाम से। ऐ परवरदिगार, इस वतन पर और हमारी इस कौम पर रहम फरमा। ऐ परवरदिगार, पाकिस्तान की बागदौड़, पाकिस्तान की हकूमत अमानतदार हाथों के सपुर्द फरमा। और ऐ परवरदिगार, वो लोग के जो इस मुल्क और कौम के मुखलिस नहीं हैं, जो तुझसे नहीं डरते अपनी आवाम के बारे में, अपनी रईयत के बारे में, इस मुल्क के वसाइल के बारे में, जो तुझसे नहीं डरते और ख़यानत करते हैं, ऐ परवरदिगार, अगर काबिल हिदायत नहीं है तो उनके शर से इस मुल्क और इस कौम को निजात अता फरमा। और ऐ परवरदिगार, इस मुल्क को, रसूलुल्लाह का मुल्क, इस मुल्क को अहले बैत अतहार का मुल्क, इस मुल्क को मज़लूम करबला का मुल्क, यानी जो उन्होंने सिखाया है, इस मुल्क के मुआशरे में वो अक्स नज़र आए, उन तालीमात का अक्स नज़र आए। ऐ परवरदिगार, इस मुल्क को ऐसा मुल्क बना दे। और ऐ परवरदिगार, ऐसा बनाने में हम सबको अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमने इस अशरा मुहर्रम अल हराम का जो मौजू इंतखाब किया है, वो दर हकीकत सरदार अंबिया के एक मशहूर व मारूफ और उलमाए हदीस की नज़रों में एक हदीस सही का एक हिस्सा है हमारा मौजू। और वो बड़े कीमती लफ्ज़ हैं, और वो हमारा मौजू है अलीयुन मअल कुरान। आप सब जानते हैं अल्लाह के आखिरी नबी ने अपने भाई और अपने वसी और अपने बाद अपने वारिस इस दीन की मुहाफिजत के ज़िम्मेदार अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये जुमला अर्ज फरमाया कई मरतबा। जब भी कोई ऐसा मौजू पेश आया, लोगों के जहनों में अली की तस्वीर को वाज़े करने के लिए ख़ास तौर पर ऐसा किया, ताकि अपने बाद के लिए अली के मकाम को उम्मत के जहनों में वाज़े कर सकें, ये जुमला किसी और के बारे में नहीं बोला। अगर बोला है तो ये माना और ये मफहूम या अली के बारे में बोला है और या अपने अहले बैत के बारे में बोला है। अली के बारे में बिलखुसूस क्या फरमाया, और यही हमारा मौजू है, जुमले दो हैं, हमने एक को मौजू बनाया है। मुकम्मल जुमला ये है अलीयुन मअल कुरान वल कुरानु मअ अलीयिन। अली कुरान के साथ है और कुरान भी अली के साथ है। और इसके बाद अगला जो जुमला है इस फरमान में, वो उस जुमले से मिलता जुलता है जो हदीस सकलैन में फरमाया था। यहां भी फरमाया फइन्नहुमा लयतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज। एकाश उम्मत इसको समझ पाती। किताबों में तो आज भी है, न फकत शिया किताबों में, बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में आज भी मौजूद है, और कोई ज़ईफ हदीस नहीं है। मैंने अर्ज किया कि उलमाए हदीस, चाहे अहले तशय्यो के हों चाहे अहले सुन्नत के हों, سب کی نظروں میں حدیث سے صحیحہ ہے، یعنی جو حدیث کا بہترین درجہ ہوتا ہے وہ حدیث ہے کہ جس کے مطابق اللہ کا آخری نبی فرما رہا ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، فَإِنَّهُمَا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا، اور علی اور قرآن ابداً کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یاد تک کہ وہ حوض کہ جس کو ہم حوض کوثر کے نام سے جانتے ہیں، دونوں اکٹھے میرے پاس وارد ہوں گے۔ اور یہی جملہ، دوسرا جملہ حدیث ثقلین میں بھی ہے جہاں فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کہ بے شک میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ اور وہاں بھی فرمایا، پہلے تو فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی، جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا گمراہ نہیں ہوگے، اور پھر وہی فرمایا فانہما لن یتفرقا، یہ دونوں یعنی قرآن اور میرے اہل بیت ہرگز ابداً کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے، تو انشاءاللہ ان تقریباً گیارہ مجالس میں ہم آپ کی خدمت میں اپنی توفیق کے مطابق اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے تصویر دکھائی ہے، یا ہم کہیں دکھانی چاہیے اپنی امت کو کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، ہم اللہ کی کتاب کی آیات کی مدد سے اور خود مولا کائنات کے فرامین کی مدد سے اس تصویر کو واضح کرنے کی اور اس مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی اور اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں گے کہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، حقیقتاً علی قرآن کے ساتھ ہے، اور حقیقتاً قرآن علی کے ساتھ ہے، اور حقیقتاً علی اور قرآن کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ تو امت کو پتہ چل گیا اور یہ بات تو ساری امت کرتی ہے کہ جب بھی اختلاف ہو جائے حق و باطل کا معیار قرآن ہے، لیکن یہ بات کافی لوگوں کو بھول گئی ہے، خدا کرے یاد آ جائے، کہ جس طرح قرآن معیار ہے جب بھی حق و باطل میں تردد ہو جائے، اسی فرمان سے اللہ کا نبی یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ قرآن اسی طرف ہوگا جس طرف میرا بھائی علی کھڑا ہوگا، جس طرح کسی بھی اختلاف کی صورت میں معیار حق قرآن ہے، بالکل اسی طرح کسی بھی اختلاف کی صورت میں اگر دیکھنا چاہو حق کس طرف ہے اور قرآن کس طرف ہے، تو بس دیکھ لینا میرا بھائی علی اس معاملے میں کس طرف کھڑا ہے۔ لہذا ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی سے یہ فرمایا تھا کہ سن اور سمجھ، اگر میرے بعد کبھی تو دیکھے کہ کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو لیکن میرا بھائی علی دوسری طرف جا رہا ہو، تو تو دنیا کے ساتھ مت چلنا، اس طرف جانا جس طرف علی جا رہا ہو۔ تو یہ معیار کس نے دیا؟ اللہ کے صادق و مصدق رسول نے، نبیوں کے سردار نے، جس کا نام آنے پر ہمیں حکم دیا گیا کہ جہاں بھی اس کا نام آئے تمہاری زبانوں پر درود و سلام جاری ہو جانا چاہیے۔ جو مومنین گزشتہ سالوں میں بھی یہیں پر جب جن سالوں میں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے یہاں پر حاضر ہونے کی، ان مجالس کو، عشرہ محرم کی مجالس کو سنتے رہے ہوں گے، ان کی خدمت میں عرض کروں اور سب کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم تمام شیعیان اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بات عرض کیا کرتے ہیں، ہر سال عرض کیا کرتے ہیں، اس دفعہ پھر دوہرا رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو بہتر معلوم ہے کہ ہم میں سے کتنوں نے اس گزارش پر، اس درخواست پر کتنا عمل کیا، لیکن ہم اپنا فریضہ سمجھ کے پھر دوہرا رہے ہیں کہ مومنین خود بھی اور اللہ نے آپ کو جو اولادیں عطا کی ہیں ان کو بھی ایک بات پر لگا دیجئے کہ تم اپنے تعلیم اور تربیت کے، اپنی ایجوکیشن کے دورانیے میں پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھتے ہو، لیکن اگر خود کو علی کا شیعہ کہتے ہو اور ان سے بھی کہلوانا چاہتے ہو کہ جب تک وہ نہ کہیں ساری دنیا کہے تو فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ کہہ دیں ہمارا شیعہ ہے تو ساری دنیا کہے یہ شیعہ نہیں ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اگر ان کی نظروں میں شیعہ بننا چاہتے ہیں تو یہ کام ضرور کریں. دنیا میں جتنی مرضی اور کتابیں آپ نے پڑھنی ہے ضرور پڑھیں، لیکن یہ تین کتابیں آپ کی زندگی میں بغیر مطالعہ کے نہ رہ جائیں، جن میں سے پہلی کا نام قرآن ہے، دوسری کا نام نہج البلاغہ ہے، اور تیسری کا نام صحیفہ سجادیہ ہے. اور تجربے کی بنا پر اور ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، پہلے قدم کے طور پر، بعد میں آپ نے اگلے قدم اٹھانے ہو تو 100 بسم اللہ، لیکن پہلے قدم کے طور پر تاکہ آپ کو کام زیادہ مشکل نہ لگے اور بہت بڑا پہاڑ نہ لگنے لگے، آپ اکتفا کیجئے ان تینوں کتابوں کے ترجمے کی حد تک، لیکن اتنی مرتبہ پڑھیے قرآن کو، اتنی مرتبہ پڑھیے نہج البلاغہ کو، اتنی مرتبہ پڑھیے صحیفہ سجادیہ کو کہ ان تین کتابوں کی کوئی بات آپ کے لیے اجنبی نہ رہ جائے، ان تین کتابوں کی کوئی بات آپ کی فکروں کے لیے، آپ کے ذہنوں کے لیے اجنبی نہ رہ جائے. جب بھی کہیں کوئی بولنے والا قرآن کی کوئی آیت بولے یا نہج البلاغہ کا کوئی جملہ بولے یا صحیفہ سجادیہ کا کوئی نقطہ بیان کرے، آپ کے اندر سے فوراً آواز آئے میں اس سے آشنا ہوں، یہ میں اس سے اجنبی نہیں ہوں. اپنا ہدف بنا لیجئے، یہ ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ دو دفعہ پڑھنے سے بھی نہیں ہوتا. وہ آپ نے سنا ہے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، وہ یہاں پر صحیح نہیں ہے. اسے پانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کھونا پڑے گا، اسے پانے کے لیے آپ جتنا وقت لگائیں گے وہ آپ کی زندگیوں کے مفید ترین اوقات میں شمار ہوگا. توجہ فرما رہے، جو وقت ان تین کتابوں کو پڑھنے میں لگائیں گے وہ آپ کی زندگیوں کا مفید ترین اوقات میں شمار ہوگا، اور ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد آپ کا وہ وقت جو ہو سکتا ہے غیر مفید کاموں میں لگ جاتا، ان کتابوں کی تعلیم کی برکت سے آپ کی ساری عمر کے اوقات انشاءاللہ مفید ترین اوقات بن جائیں. آپ جب ایک مرتبہ پڑھیں گے، دو مرتبہ پڑھیں گے، آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، زمانہ طالب علمی میں اس کا تجربہ شاید کیا ہو، خاص طور پر ان لوگوں نے تو ضرور اسے محسوس کیا ہوگا جو پڑھنے والے لوگ تھے، محنتی اسٹوڈنٹ تھے، اچھے نمبروں کی کوشش میں ہوتے تھے، تو وہ اپنی کتاب کو، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کبھی کہ آپ نے اتنی مرتبہ پڑھا ہو ایک کتاب کو جس کا آپ نے ایگزام دینا ہے، اتنی بھی مرتبہ پڑھا، آپ نے ٹیوشن لگوائی، آپ نے اس کی ساری ایکسرسائزز کی، آپ نے اس کے سارے کانسیپٹس اپنے لیے حل کیے، کلیئر کیے، کہ امتحان سے پہلے پہلے آپ کی کیفیت یوں تھی کہ کتاب نہیں بھی کھلی تب بھی وہ ساری کتاب آپ کے سامنے، تو کیا آیا ایک مومن یہی والا کام اس کائنات کی سب سے افضل کتاب کے بارے میں نہیں کر سکتا کہ اتنی مرتبہ پڑھ لے کہ قرآن اس کے سامنے نہ بھی کھلا ہو تب بھی اس کے ذہن میں ہر وقت قرآن کھلا ہو؟ توجہ فرما رہے، ہمیں اپنا ٹائم کچھ نہ کچھ یاد ہے کہ بعض اوقات کسی مضمون کی تیاری کرتے کرتے اتنا زور لگاتے تھے کہ جب رات کو سو رہے ہوتے تھے تو مثلا خواب میں بھی میتھس کے سوال حل کر رہے ہوتے تھے، یا خواب میں بھی فزکس آ رہی ہوتی تھی، بعض اوقات اتنا پڑھتے تھے. ایسا ہو جاتا ہے، جن کو اپنے کاروبار کا بہت شوق ہوتا ہے ان کو بعض اوقات خواب بھی اپنے بزنس کے بارے میں ہی آتا ہے. توجہ فرما رہے، تو جب آپ قرآن کو کئی مرتبہ پڑھیں گے، بعد میں ضرور جائیں تفاسیر کی طرف، لیکن پہلے سٹیپ کے طور پر اپنے آپ کو قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ اچھی طرح آشنا کر، جب یہ ہو جائے پھر آ جائیں نہج البلاغہ کی طرف. کس کتاب کی طرف؟ نہج البلاغہ کی طرف. ان مجالس پہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کوشش کروں گا کافی سارے جملات اپنے مولا کے آپ کی خدمت میں تلاوت کروں. اور جب نہج البلاغہ سے بھی اچھی طرح آشنا ہو جائے، یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں، جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جب قرآن سے اچھی طرح آشنا ہو جائیں، تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے اللہ سے اچھی طرح آشنا ہو جائیں، توجہ فرما رہے ہیں، جب آپ اپنے اللہ سے اچھی طرح آشنا ہو جائیں تو پھر آپ اللہ کے ولی یعنی علی کی طرف آ جائیں، نہج البلاغہ کی طرف آ جائیں. نہج البلاغہ کا ہر جملہ پکار کر گواہی دے گا جس اللہ نے قرآن اتارا ہے یہ اسی اللہ کا ولی ہے. نہج البلاغہ کے جملے اسی قرآن کی صداقتوں کی گواہی دیں گے. نہج البلاغہ کے جملے آپ کو یہی گواہی دیں گے کہ اس جملے بولنے والے نے وہی سے علم حاصل کیا ہے جہاں سے قرآن نازل ہوا ہے. لیکن کہنے کی حد تک بات اور ہوتی ہے اور سن لینے کی حد تک بات اور ہوتی ہے، لیکن انسان مردانگی کرے اور پھر اگر بات صحیح اور سچ لگ رہی ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی انسان کرے. اور نہج البلاغہ کی آشنائی کے ساتھ امام حسین کے اس عظیم اور مظلوم فرزند جس کا نام سن کر دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، یعنی میرا مولا سجاد، یعنی میرا مولا زین العابدین، اس عظیم ہستی کی چھوڑی ہوئی ایک میراث، یہ عزاداری بھی اسی کی میراث ہے. ہمیں عزاداری سکھانے والے کون ہیں؟ دو ہستی ہیں جن کا سب سے بڑا کردار ہے، ہمیں امام حسین یاد رکھوانے میں ایک کا نام سجاد ہے، ایک کا نام بی بی زینب ہے. تو سید سجاد کی ایک میراث جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے، کوشش کریں کہ آپ کی اپنی سٹڈی ٹیبل پر اگر ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو جو بھی ٹیبل ہے آپ جس پر آپ بیٹھتے ہیں، آپ کی اس ٹیبل پر، اگر سٹڈی ٹیبل نہیں ہے تو آپ کی ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر، ہر اس کمرے میں جہاں پر آپ بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں، کوشش کریں کہ یہ تین کتابیں اس کمرے کی، اس میز کی زینت ہو. آپ اپنے بچوں پر بہت خرچ کرتے ہیں انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے، آپ کوئی ایسی تربیت کر دیں کہ آپ کا بچہ پاکستان میں پڑھنے کے لیے بیٹھا ہو یا کسی دوسرے ملک میں آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہو، یہ تین کتابیں اس کی مطالعے کی کتابوں میں شامل رہیں. ایک قرآن ہے، ایک نہج البلاغہ ہے، ایک صحیفہ سجادیہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں اور آپ اپنے بچوں کی زندگی میں آپ نے یہ تین کتب شامل کر دی تو سمجھ لیں یہ ضمانت ہے ان کی دنیا و آخرت میں کامیابی. یہ تین کتابیں، ان جملات کے بعد آپ کی خدمت میں ان آیات کے بارے میں چند جملے عرض کروں جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی. یہاں سے میں اس علی مع القرآن کی داستان کو شروع کر رہا ہوں، اور کسی بھی بات کو شروع کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ بات سب سے زیادہ معتبر اور مضبوط بنیاد پر کھڑی کی جائے اور قائم کی جائے، اور دین کے کسی بھی موضوع کے لیے اللہ کے قرآن سے زیادہ معتبر اور مضبوط بنیاد وجود نہیں رکھتی. لہذا ہم اسی سے آغاز کر رہے ہیں. سورۃ الزخرف آیت نمبر 43 اور 44، 43 اور 44، خالق کائنات حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو، فرما رہا ہے فاستمسک. یہ فاستمسک، استمسک، وہی تمسک والا لفظ ہے، ما ان تمسک تم بہما، جس سے آپ آشنا ہیں، تمسک کرنا یعنی مضبوطی سے تھام لینا، یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی مضبوطی سے پیچھے چلنا، فالو کرنا. بچے بھی سمجھے جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، تاکہ جب یہ حدیث سنیں تو اس کے معنی کو اچھی طرح جانتے ہو کہ کیا معنی ہے اس کا کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھام، کیا معنی ہے ما ان تمسک تم بہما، مضبوطی سے تھام لینا، یعنی جو وہ کہے وہ کرنا. آج اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں تمہارے لیے، مثلاً تم نے امتحان دینا ہے، میں بیٹا تمہارے لیے شہر کا بہترین ٹیچر لے کر آیا ہوں، اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، میری گارنٹی ہے بہترین نمبر لوگے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ استاد کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لینا کہ دامن تھام لیا. استاد کا دامن تھام لو، یعنی اس استاد، یہ استاد جو سکھائے، جو کہے، اسی طرح کرتے جاؤ، گارنٹی ہے نمبر بہترین آئے. تو اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا، ان دو کا دامن تھامو تو میں ضمانت دے رہا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگی. سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 میں اللہ اپنے رسول کو یہی حکم دے رہے ہیں. توجہ فرمائیں، فرمایا فاستمسک، تو اے رسول مضبوطی سے تھام لیجئے، تمسک کیجئے کس کے ساتھ؟ بالذی اوحی الیک، اس کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، جو آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، آپ اس قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ جب ایسا ہو جائے گا کہ ایسا ہی تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایک گارنٹی دے رہا ہے اپنے نبی کو۔ اور یاد رکھیے، نبی تو ہے ہی اس طرح، لیکن بہت ساری جگہوں پر خطاب نبی سے ہوتا ہے اور پیغام ان کو دینا مراد ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نبی کا ماننے والا سمجھتے ہیں۔ اے رسول، مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یعنی جو قرآن کے پیچھے چلے گا، جو قرآن سے مضبوطی کے ساتھ تمسک کرے گا، اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے کہ قرآن سے تمسک کرنے والا صراط مستقیم پر ہوگا، اس آیت کے بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ تو گویا اللہ کے نبی ہمیں یہ جواب دیں گے کہ میں تو پہلے ہی رہنمائی کر چکا ہوں، اس آیت کا تو معنی واضح ہے، میں نے ایک اور بات تمہیں بتائی تھی جو میری امت کی اکثریت کو شاید یاد نہ رہی، کہ جس طرح قرآن سے تمسک کرنے والا صراط مستقیم پر ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب سے تمسک کرنے والا بھی صراط مستقیم پر۔ اس لیے کہ یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جو بعض اوقات جذباتیت میں بول دیا جاتا ہے لیکن اس کا معنی ہمیں جوش خطابت میں بعض لوگ بول دیتے ہیں، یا وہ لوگ اپنے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ بنا لیتے ہیں جنہوں نے دین کا حاصل کرنا فقط خطابت سننے پر موقوف کیا ہوا ہے، خود نہیں کبھی قرآن و نہج البلاغہ ہو، یعنی اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کی زحمت کی، تو کیا خرابی ہو جاتی ہے؟ بعض ذہن کے تصورات میں اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے رسول، آپ نے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن کی متعدد آیات میں اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، آپ نے اس کا اتباع کرنا ہے، آپ نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، اے رسول، جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے، اس کی اتباع کیجئے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے۔ اے رسول، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑا علم رکھنے والا اور حکیم ہے۔ واتبع ما یوحا الیک من ربک، ان کی بات نہیں ماننی تو کس کی ماننی ہے؟ وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اور جب اللہ کے حکم کے پیچھے آپ چل رہے ہو تو پھر بڑی سے بڑی مشکل اور مصیبت اور دشمن کی پرواہ نہ کرے، ایسا کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر نتیجوں کو چھوڑ دے، اور اللہ ضمانت دینے کے لیے اور معاملات سنبھالنے کے لیے بطور وکیل کافی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, ایک جذباتی جملہ ہے, اور وہ جملہ کیا ہے؟ بعض اوقات فضائل پڑھتے ہوئے یوں کہا جاتا ہے کہ جو یہ ہستیاں کرتی ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے, جو یہ کرتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے, یہ آگے چلتے ہیں قرآن پیچھے چلتا ہے. یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس کا غلط ہونا آپ کو, میں اس جملے کو تھوڑا سا بدل دوں تو آپ کو بڑا کلیئر سمجھ آ جائے گا. بجائے میں یہ کہوں کہ یہ آگے چلتے ہیں قرآن پیچھے چلتا ہے, جو یہ کرتے ہیں وہ قرآن بنتا جاتا ہے, اس کو میں قرآن کی جگہ ایک اور لفظ کو بدل رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ کیوں غلط ہے. اور وہ بدلا ہوا جملہ یہ ہے کہ جو یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہی کہتا جاتا ہے, یہ آگے آگے چلتے ہیں اللہ پیچھے پیچھے چلتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس جملے کا غلط ہونا واضح ہو جائے گا. یہ بعض اوقات خطبہ کہتے ہیں اور وہ لوگ کے جو صرف جو بھی خطابت میں سن لیا تقریر میں اسے صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن خود بتا رہا ہے اپنے رسول کو اللہ, قرآن یعنی اللہ. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, اللہ بات کر رہا ہے, اور اللہ بات کرنے میں کسی کو فالو نہیں کرتا. اللہ حکم دیتا ہے رسول فالو کرتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے معصوم امام فالو کرتے ہیں. توجہ کیجئے, ان ہستیوں کو معصوم کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی بات ماننے میں کبھی خطا نہیں کرتے, نہ کہ یہ آگے چلتے ہیں اور اللہ پیچھے چلتا ہے, یہ جو کہتے ہیں اللہ وہ کرتا ہے, یہ نہیں ہے. جو اللہ کہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اپنے نبی کے دل میں کوئی خواہش دیکھے, نمازیں پڑھی جا رہی ہوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور اللہ دیکھ لے کہ میرے نبی کے دل میں خواہش ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے اور مسجد الحرام کی سمت منہ کرنے کا حکم دے دیا جائے, تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے نبی کو وہ حکم دیتے وقت اسی طرح خطاب کرے, قد نرا تکلم وجهک فی السماء, اے رسول ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف رخ کرنا دیکھ رہے ہیں, آپ ہم سے کچھ چاہتے ہیں, فلنولینک قبلۃ ترضاها, ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ جو یہ کہیں گے مثلاً اللہ اسے فالو کرے گا, یہ باطل ہے. اللہ کسی کو فالو نہیں کرتا. انبیاء و ائمہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو فالو کرتے. قرآن گواہی دے رہا ہے, رسول کو حکم دے رہا ہے, وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, وَأُمِرْتُ, اے رسول ان کو بتا دیجئے مجھے امر کیا گیا ہے. رسول کو امر کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو اس پوری کائنات میں حکم کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ. اگر یہ بات, یہ سوال آپ مولا علی سے کریں نا کہ اللہ کے نبی کو حکم کون دے سکتا ہے, آپ کی اور رسول اللہ کی کیا نسبت ہے؟ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یا آنے سے پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک یہودی عالم نے میرے مولا سے سوال کیا کہ اے علی بتائیے آپ کا رب کب سے ہے, اے علی یہ بتائیے کہ آپ کا رب کب سے ہے. علی, میرے مولا نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا سوال کیا, کب کا سوال اس کے بارے میں کیا جاتا ہے جو کبھی نہ رہا ہو. یہ کب کا لفظ
اس ذات کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں قابل استعمال ہے جو کسی زمانے میں نہ رہی ہو. میرا رب ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یہ کب والا سوال اس کے بارے میں بنتا ہی نہیں. تو یہ جملہ سنا، یہ جملہ سن کر وہ یہودی عالم کہنے لگا انت نبیون، کہ وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے آج کل، کیا تو وہ نبی تو نہیں، کیا تو وہ محمد تو نہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو محمد کو کیا جانتا ہے؟ میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. تو جس محمد کے غلاموں میں سے علی ایک غلام ہو، اس محمد کو کون حکم دے سکتا ہے سوائے محمد کے پروردگار؟ سورہ زمر کی آیت ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے امر کیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے میرے خالق کی طرف سے کہ اے رسول ان کو بتا دو کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے اس کو انجام دینے والا، اس کو اس کے آگے سر جھکانے والا سب سے پہلے محمد مصطفیٰ ہے. اللہ کے حکموں کے آگے سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا. مسلم کا مطلب ہی سر تسلیم خم کرنا، یہ لفظ تسلیم اسی مسلم سے نکلا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے میں ہوں، سب سے پہلے تسلیم ہونے والوں میں سے. یعنی اللہ کا کوئی بھی حکم آ جائے، کوئی بھی رسول اللہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے. یہ معنی ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، سب سے پہلے اے رسول آپ خود جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ تمسک کرنا ہے. جب ایسا ہو جائے تو اس کا نیچرل نتیجہ کیا ہے؟ انک علی صراط مستقیم. صلوات پڑھے محمد والے. آج کی عرائض کو یہاں پر تمام کرو. اسی جملے پر حسین کے نانا سے خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرا حبیب، یہ دنیا نہ دیکھے کہ خالق کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو اور کوئی دوسرا آپ سے پہلے خالق کی اطاعت کر لے، کوئی دوسرا آپ سے بہتر خالق کی اطاعت کر لے. ایسا نہ ہو، سب سے پہلے آپ نے کرنا. اسی کی جھلک رسول کے بھائی میں دکھائی دی، اور پھر بہت سارے نہ دیکھ سکے لیکن اللہ کے حکم کے آگے سب سے پہلے جھکنے کی یہی جھلک رسول اللہ کے نواسے حسین کی زندگی میں دکھائی، ان کے نواسے حسن مجتبیٰ کی زندگی میں دکھائی. رسم ہے کہ آج کی شب جو مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ مولا حسین کی مدینہ سے روانگی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. یہ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں اور سن لیتے ہیں کہ ایک ایسی رات بھی آئی کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اپنے نانا کی نگری کو چھوڑنا پڑا. آسان نہیں تھا، بہت ساری چیزیں تھیں جو حسین کے لیے ساری کائنات سے قیمتی. سب سے پہلے حسین کے نانا کی قبر مطہر اسی مدینہ میں تھی.
اور پھر نانا کے بعد اس نانا کی ایک مظلومہ بیٹی زہرا کی قبر اسی مدینہ میں تھی, اور پھر جناب زہرا کے بعد اس بھائی کی قبر بھی اسی مدینہ میں تھی جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے بقیع کی مٹی میں دفنایا تھا, اور دفنایا بھی ایسے تھا کہ پہلے بدن سے تیر نکالنے پڑے تھے, اور جب تیر نکال رہے تھے تو ایک دفعہ حسین نے اپنے بھائی حسن کا مصائب پڑھا تھا, لوگوں سے خطاب کر کے علماء بیان کرتے ہیں ایک جملہ بولا تھا کہ اے لوگوں, پتہ نہیں دل حسین کی یہ جملہ بولتے ہوئے کیا کیفیت ہوگی, بڑا صابر ہے حسین لیکن بھائی کی لاش کو تیروں کے ساتھ چھلنی سامنے دیکھنا اور اپنے ہاتھوں سے جنازے سے تیر نکالنا یہ حسین پر کتنا گرا تھا. دونوں بھائی زہرا کی آغوش میں پلے تھے نا, دونوں بھائیوں کو پالنے کے لیے رسول اللہ کی بیٹی نے چکیاں پیسی تھی. اس بھائی کی جب یہ کیفیت دیکھی لاش کی تو ایک دفعہ حسین نے یہ فرمایا تھا کہ اے مدینے والو, اگر کسی نے کسی لٹے ہوئے کو دیکھنا ہو تو آؤ مجھ حسین کو دیکھ لو. تم سمجھتے ہو لٹا ہوا وہ ہوتا ہے جس کا مال دنیا لٹ جائے, ارے نہیں, لٹا ہوا وہ ہوتا ہے جو اپنے حسن جیسے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنا رہا. میرے مولا حسین نے اپنے بھائی حسن کے مصائب کا یہ جملہ بولا تھا. آسان ہے ہمارے لیے یہ کہہ دینا کہ مولا حسین مدینہ سے روانہ ہوئے, لیکن اگر جا کے سوال کرو نا علی کی بیٹی بی بی زینب سے کہ اس جملے کا معنی کیا ہے تو بتاتے بتاتے رو پڑے گی, حسین مدینہ سے روانہ ہونے کا کیا مطلب ہے. ذرا جا کے سوال کرو اس غیور عباس سے حسین کا مدینہ سے روانہ ہونا کون کون سے نتیجے دکھائے گا, تو عباس بتا سکتا ہے حسین کی مدینے سے روانگی کا کیا مطلب ہے. بس میں دو جملے عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. مقاتل میں لکھا گیا, تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ جب ارادہ کر لیا نا میرے مولا حسین نے مدینہ سے روانگی کا تو کچھ الوداعی ملاقاتیں کی ہیں, کچھ قبروں پر آئے ہیں حسین, جن میں سے پہلی قبر اپنے نانا کی قبر ہے. روایت میں یہ لکھا گیا کہ حسین رات کے اندھیرے میں اپنے نانا کی قبر پر آئے اور اپنے نانا کی قبر پر اپنے رخسار کو رکھا اور گویا روتے روتے راز و نیاز کرتے کرتے ایک دفعہ حسین کو نیند آ گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نانا قبر سے باہر تشریف لائے ہیں, حسین کو اپنی آغوش میں لیا ہے. حسین نے اپنے نانا کو دیکھا, فرمایا نانا آپ کے بعد امت نے ہماری بڑی بے قدری کی ہے, نانا مجھے ابھی اپنے ساتھ اسی قبر میں لٹا لیجئے, میں اور زندہ نہیں رہنا چاہتا. اپنی آغوش میں لیا حسین کو اور فرمایا حسین ہمارے عنقریب تم ہمارے پاس آؤ گے, عنقریب اپنی ماں زہرا کے پاس آؤ گے, لیکن تھوڑا صبر کرو, ہمارے پاس آنے سے پہلے تمہیں ایک منزل طے کرنی ہے. اللہ نے تمہارے لیے ایک مقام رکھا ہے, اس مقام کے لیے تمہیں کربلا جانا ہے. بس ایک جملہ اور, ایک بی بی سے اپنی نانی سے ام المومنین بی بی ام سلمہ سے ملاقات کی ہے امام حسین نے. جب بی بیوں سے الوداع کر رہے تھے بی بی ام سلمہ سے الوداع کیا, الوداع جب کرنے لگے تو بی بی نے پوچھا حسین بیٹا کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا اماں پہلے مکہ اور پھر عراق کا ارادہ ہے. جب عراق کا نام سنا تو بی بی ام سلمہ رونے لگی, کیونکہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کچھ سال پہلے جب اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے, اس واقعے کو یاد کرتی ہیں اور رو کر کہتی ہیں نہیں بیٹا حسین عراق نہ جانا, عراق میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا. حسین مسکرا کر اپنی اما کو دیکھتے ہیں, اپنی نانی جان کو دیکھتے ہیں. وہ واقعہ کیا تھا اس کی راوی شیعہ سنی کتب گواہ ہے. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں ایک دن اپنے حجرے کے سامنے بیٹھی تھی, اچانک رسول اللہ تشریف لائے, طبیعت ناسا تھی, فرمانے لگے میں اندر جا رہا ہوں آرام کرنا چاہتا ہوں. ام سلمہ کسی کو اندر مت آنے دینا, میں حجرے کے دروازے پر بیٹھ گئی. ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حسین جس کا بچپنا تھا
دوڑتے ہوئے آئے اور حجرے کے اندر چلے گئے. میں روک نہ پائی, کچھ دیر میں نے انتظار کیا. بی بی کہتی ہے پھر صبر نہ کر سکی, میں نے دروازہ کھول کے اندر جھانکا, ایک عجیب منظر دیکھا. نبیوں کا سردار زمین پر دراز ہے, اپنے حسین کو سینے پر لٹایا ہے, حسین کے بوسے بھی لیتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی گرتے جاتے ہیں. میں نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے, اللہ کا ایک فرشتہ آیا تھا, حسین کے ساتھ میری محبت کو دیکھا تو مجھ سے سوال کیا جس حسین کو آپ اتنا پیار کرتے ہیں اللہ نے خبر دے کر بھیجا ہے آپ کے اس عزیز کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے کربلا نامی سرزمین پر بھوکا پیاسا ذبح کر دیں گے. اور ام سلمہ اپنی مٹھی کو کھولا, یہ کربلا کی خاک کربلا کی ریت جبرائیل مجھے دے کر گئے ہیں, اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو, جس دن اس کا رنگ بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. روایت بیان کرتی ہے بی بی ام سلمہ رسول اللہ کے بعد جب حسین مدینہ سے چلے گئے, بی بی اس واقعے کو یاد کرتی تھی, اس خاک کو نکال کر سامنے رکھتی تھی اور اس کو دیکھتی رہتی تھی. دن گزرتے رہے دن گزرتے رہے, محرم کی دسویں آ گئی, عصر عاشور تھی, جناب ام سلمہ سو رہی تھی کہ ایک خواب دیکھا. خواب میں دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں, لیکن حالت ایسی ہے کہ تمام عمر ایسی حالت نہ دیکھی تھی, نہ سر پر امامہ ہے, سر کے بالوں میں مٹی ہے, ریش مبارک میں مٹی ہے, گریہ فرما رہے ہیں. خواب میں بی بی ام سلمہ سوال کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی, کون سا حادثہ پیش آ گیا؟ فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, میری گود کے پلے حسین کو میری امت کہنے والوں نے شہید کر دیا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.